أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں.
السلام علیکم. دل اس کی عظمت کی بریل لکھا ہے، ہر سانس اور پل پل اس کی رحمتوں کی ثناء ہے، جس کی حمد و تکبیر میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے. وہ جو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت جو اس کی جانب سے آتی، وہ جسے معاف کر دے تو کوئی سزا نہیں دے سکتا، جس کو سزا مقرر کر دے سے کوئی معاف نہیں کر سکتا. ساری خیر کی چابیاں اسی کے دستکاچ میں ہیں. وہی مولا جل و علا جس کا تخت جلال علم و حکمت شان و شوکت ہمیشہ سے آراستہ ہمیشہ آراستہ رہے. سنا کروں تو شریخا نہیں بیان کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زبان کے لیے. سلام ہنسی بابرکت روزات اثر بد نبی آخر پر جو سب زحا بدر خدا سید و کونین مولی کتاب و حکمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.
کلام حق کے عین الفاظ کے مطابق توحیدی کی آیت ستیہ سی میں ارشاد عام ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. آج کے اس کتاب کا موضوع فاتحہ کی حقیقت ہے. کلام اللہ کا یہ سورہ بڑا جلی و قدر پر عظمت رفعت و جلالت کے پورے کلام یزدانی پر عادل اور غالب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے حرکت و نقل میں، کلام و ہدایت میں، بیشتر مواقعوں پر اللہ کے بندوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ یہ بنیاد قرآن اساس القرآن سورۃ فاتحہ، اور قرآن کا جز ہے کلام اللہ کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی. ملت اسلامیہ کے بہت سارے ذہنوں نے اس سورت کو سمجھنے میں کوتاہی برتی، لغویشے کھائی، ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھائی، بلکہ ایک مومن اور ایک مسلم کی زندگی کا زبردست خزانہ اور امید و آس کا پیمانہ اور قرآن کی پہچان اور اثاث سورۃ فاتحہ. نہ جانے کتنے برسوں سے اس نرم اور بردبار سورت پر ناگہانی حملے ہو رہے ہیں، اور اس سورت کو لے کر مسلمان تنازع پیدا کر رہے ہیں. یہ قانونی سورت ہے جس کو کلام اللہ میں پورے زور و شور اور تاب دلیل سے پیش کیا گیا، مگر سمجھانے والوں کی زبانیں کھنکھ ہو گئی، بولنے والوں کی زبانوں میں لکنت آ گئی کہ وہ سمجھ نہیں سکے، بتا نہیں سکے. آج ہر گوشے سے، ہر فکر سے، ہر دل و دماغ سے یہ بات بار بار آ رہی کہ حق کس طرف ہے، سچ کس طرف ہے. ہم کو بھی چیز تو خواہ اور کسی کو اچھا مانے. آج کلام اللہ کے بے مثال قانون کو ہونے کے باوجود، سنتیں موجود ہونے کے باوجود ہم مطمئن کر نہیں سکے لوگوں کو، علماء اکرام صداقت فراہم نہیں کر سکے. ہاں، قرآن کی آیتوں میں، احادیث کی ذخیرے میں، صحابہ اکرام کے بے مثال مومنانہ زندگی میں اور بزرگان دین کے حالات کارناموں میں یہ بات عیار کھلی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا بھی انہوں نے تعریف کا منصوبہ نہیں بنایا. تعریف اسے کہتے ہیں ایک آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوئی اس کو گڑبڑ کر کے دوسرے مقصد پہ لا دینا، وہ تعریف قرآن اور اس کا مرتکب اصل کے قابل ہے. ملت اسلامیہ کے خاضیوں پر فرض ہے نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں، قاضی خدا چیف جسٹس ذمہ داران ملت پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے زیر زبر معنی اور مفہوم میں گڑبڑ کرنے والے کو ایسی شدید ناک سزا دے کہ عام انسان تو درکنار پڑھا لکھا بھی حرکت کرنے سے چونک جائے، بے مثال سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہجر کی آیت آپ نے فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے بار بار دہرانی والی سات آیتیں آپ کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موجودوں میں سب سے بڑا زبردست موجودہ قرآن کا نزول ہے، اور قرآن کے موجودے میں سب سے بڑی علامت سورہ فاتحہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فتوا دیتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو صلات یعنی نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز کا لدم ناکارہ بیکار ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کہاں کا بھی باشندہ ہو، انسان کتنا پڑھا لکھا کمزور جاہل اور تباہ ہو، مگر لازم ہے وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ختم ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جھجھلاتا ہوا فتوا ہے جس کے مت مقابل میں سوائے اللہ کی آیت کے کوئی دنیا کا فتوا پیش نہیں کر سکتا۔ اگر سید العرب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا ہے تو قرآن کی آیت ہونی پڑے گی جو اس کا رد کرے، ہمارا دل ایمان اور اعتماد بھروسہ ہے سید العرب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی قرآن کے خلاف نہیں نکلتی۔ یہ بدخماش انسانوں کی ذہنی پروپیگنڈے کی بدتمیزی ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے، اگر آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگا دیتے۔ قرآن کے نازل کرنے والے نے قرآن کو بڑے نظم و ضبط سے نازل کیا ہے، میرے نظر تو بات کی بات ہے، لفظوں کے علی پر بان گڑبڑ نہیں ہوئی۔ جبریل امین شہید القوا وہ فرشتوں کا زبردست خاتم الملائکہ کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تو بڑے خوف اور قانون کی تابع گزاری میں آتا، اللہ کے نبی کو پیغام حق پہنچاتا اور واپس چلے جاتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا کا سب الْمَثَانِ، ہم نے سات آیتیں دوڑانے والی بار بار آپ کو دی، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم حوالے کیا، اور کا لفظ لا کر اس کی حضر کی آیت 86 میں توڑ کر فرمایا ہم نے سات آیتیں حلق ادا کی اور بقیہ قرآن حلق ادا کیا۔ اس سے خود واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا بہت بڑا وزن اور اعتماد، یہ بڑی جلیل القدر آیت اور سورت جس میں سات آئے تھے، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی رفت دلالت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا قانون لازم اور اس کا تقاضا عمل بہت قوی ہے۔ پیغام رضوان اللہ تعالیٰ کی زندگی میں قرآن کے کسی بھی پیغام سے غفلت برتنے کا کوئی شوشا نظر نہیں آتا۔ ہاں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت دی، ایسے گن پیدا کیے، ایسی کیریکٹر کی چھاپ ماری کہ صحابہ کرام قرآن کے معاملے میں ذری گڑبڑ ہوتی وہ چونک جاتی۔ جناب سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بخاری یہ قرآن ہے، آصف کلام اللہ ہے، عبی ابن القعب رضی اللہ تعالیٰ، تاج المعراج البراء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کوئی لفظ نکلتا تو آپ پہلے یہ فرماتے اگر قرآن کا علم اور دانش سیکھنا چاہتے ہو تو عبی ابن القعب بخاری یہ قرآن سے سیکھو۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھمی، قرآن کے معنی مفہوم سے مالا مال تھے، اور تربیت نبوی کی صحبت انہیں سر سے میسر تھے کہ آج ہم حسرت کے سوا ان کی زندگی کو دیکھ کر کچھ بول نہیں سکتے۔ عبی بن کعب تاجدان نبی، امریکہ رسول اور معاصی کا قرآن ہے، قرآن کا جتنا تمام تر تقاضا ہے عبی بن کعب زید بن ثابت، حفصہ بنت عمر بن خطاب، عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر زبانوں سے قرآن محفوظ معمود ہوا۔ بات یہی اتنا بڑا رتبہ و مقام رکھنے والا اللہ کا بندہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نماز کی بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، صحیح حضرت کی روایت کے مطابق مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول دروازے کے پاس آئے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس آئے اور اندر دیکھ کے فرمایا کون عبی بن کعب، آپ نماز میں مشغول تھے، آپ نماز میں مشغول تھے، اور اسی انداز میں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں پکارا پکار کے حضرت نہیں فرماتے میرے دل و جان میں خوف طاری ہوا، ادھر رسول اللہ کی ندا تھی اور ادھر میں مشغول نماز تھا. سوال چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر دروازے کے پاس وہی، کیونکہ اللہ کے نبی کو نماز تھا، وہ نماز مکمل کر کے باہر آتے آنکھ وغیرہ فرمایا ہو بھائی میں نے نماز میں تمہیں پکارا. ہاں ہاں رسول اللہ مجھے معلوم ہے، میرے کانوں میں آپ کی آواز آئی کہ آپ، میں نماز ادا کر رہا تھا آپ پکار رہے تھے. فرمایا ہو بھائی اگر میں پکاروں فرض نماز بھی ہے تو تمہارے رب کا پیغام ہے تو توڑ کر چلے آ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا منشا ہے میرا منشا نہیں. قرآن میں سورہ احزاب کی آیتوں میں یہ بات صداقت موجود ہے کہ رسول اللہ جس حالت میں بھی پکارے چھوڑ چھاڑ کے نکل آؤ تم پہ فرض بنتا ہے، ہمارے رسول کی بات نہ گرے تم گرتے ہو تو گر جاؤ. اللہ اللہ جس رسول کی بات کو گرنے سے قرآن کے احکامات نازل ہوئے کہ نہ گراؤ. آج ملت الہیہ نے ہر ایک ایک سنت کو روڑ دیا ہے توڑ دیا. وہی بے مقابل فرمایا میں معافی چاہتا ہوں اللہ کے نبی، اللہ مجھے معاف کر دے. دل میں فوراً اللہ کی معافی کا ولولہ اٹھا. خیر فرمایا اللہ تمہیں معاف فرمائے. او بھائی ذرا ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں، ایک ایسا کلام سناتا ہوں، ایک ایسی آیت بتلاتا ہوں جو تو نہ تورات میں ہے جس پر یہودی ناز کرتے ہیں، نہ انجیل میں ہے جس پر عیسائی گھمنڈ کرتے ہیں، نہ تورات میں نہ انجیل میں، نہ تو زبور پر ہے جس پر دنیا کے طاقتور انسان حضرت داؤد پر اعتماد کرتے ہیں، نہ داؤد کی زبور، نہ موسیٰ کی تورات، نہ عیسیٰ کی انجیل. اس سورت سے خالی ہے. میں تمہیں بتاؤں وہ سبا من المثانی ہے، وہ اساس القرآن ہے، وہ عموم کتاب ہے. اس لیے قابل تحسین مبارک بات ہے امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ بغیر سورہ فاتحہ کو نماز کو قلدم قرار دیتے. امام شافعی کتاب العلوم صفحہ 166 پر امام احمد بن حنبل المسند جلد 141 اور 42 پر حدیث 93 پر نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر کہ اگر جس نماز میں نماز میں سے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی نماز کل عدم ہے، بیکار ہے، پھر ادا کرے. اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ملتا تو پھر اسی رکعت ادا کرے. رکوع ملنے کے بتانے والوں کو یہ بات بتانا چاہیے کہ رکوع کی تسبیح سے بڑی تسبیح سورہ فاتحہ کی قرآت ہے. سبحان ربی العظیم اگر کسی کو مل جائے تو دوستو اور عزیزو رکعت نہیں ملتی، یہ پورے محدثین محققین کا اتفاق اور قرآن کے ماننے والے جمہور اسلام کا دعویٰ ہے کہ اگر رکوع مل جائے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ٹوپی بھی منسوخ شدہ ایک تہمت ہے. علامہ ابن عابدین رد مختار در مختار میں کہیں پر نہیں بتائے کہ رکوع مل جانے پر رکعت مل جاتی ہے. توبہ توبہ کیجیے، آج تک کئیوں کی نمازیں برباد ہو گئی. رکوع کے تین پنجوں میں ایک تسبیح مل جائے تو رکعت نہیں ملتی، جب تک کہ امام کے پیچھے چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو سورہ فاتحہ اپنے لبوں سے ادا نہ کرے تب تک کہ رکعت نہیں ملتی. اس کا بہت بڑا وزن ہے، اس کی بہت بڑی قانونی اہمیت ہے. اللہ کی زبردست یادگار نماز جس کے بغیر بندہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا، سورہ طہٰ کی آیت 14 من اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اخری صراط علی ذکری، میں نہیں تمہارا رب ہوں میرے سوا کوئی رب نہیں، لہذا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قرآن کے 700 مقامات پر نماز کا تذکرہ چلا ہے مگر کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کوئی کمزور عبادت ہے. رمضان میں ہر جگہ پر اس کا وزن بتایا گیا، حتیٰ کہ عام دنوں میں نفیل کا درجہ نفیل کی حد تک ہے. اگر رمضان کے دنوں میں نفیل بھی ادا ہو تو فرض کے ٹکر پہ آ جاتی ہے. اللہ اللہ کتنا بڑا درجہ ہے نماز کا، مگر اللہ کے رسول فرماتے اگر اتنی بڑی درجے کی عبادت میں بھی سورہ فاتحہ مصلی اور امام کی زبان سے ادا نہ ہو تو یہ عبادت بھی ناکارا ہے. اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ کا کتنا بڑا وزن ہے. عبی بن کعب، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں سبع من المثانی 7 آیتوں والی سورت، قرآن کی معتبر سورت، یہ تورات میں انجیل میں زبور میں نہیں ہے. پہلے اس کا قانون موقف بتایا، سید الارض والعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا دل پہلے صاف کیا، دماغ کو پاک کیا اور درست کیا اور سائیکل کیا، بتایا پہلے فاتحہ کے معنی اور مقصد اور موضوع کو سمجھو بعد میں خیال کرنا کہ فاتحہ کیسی دی جائے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو فرمایا عبی اس کو اللہ نے ابھی نازل کیا ہے اور میں اس سے حامل ہو گیا ہوں اور میرے دل پر یہ آسکارا ہو گئی یہ زبردست ہے. ام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام القرآن ہے, قرآن کی ماں ہے پورے فاتحہ, اساس القرآن, شفاء القرآن, حاجی القرآن ہے, رہبر القرآن ہے, ابتداء القرآن ہے, افتتاح القرآن ہے. سورہ فاتحہ کے معنی افتتاح کرنا, انائگریشن کرنا, یہ ہے قرآن کا انٹروڈکشن. قرآن کا پرپز جو ہے وہ اس ٹوٹل بیس پر سورہ فاتحہ کو پہنچتا ہے, اور پورے قرآن کے ثواب کا, ہدایت کا, نجات کا, سزا کا, جزا کا, وزن کا اعتبار, یہ تمام ٹوٹل کریڈٹ سورہ فاتحہ کو پہنچتا. اس لیے قرآن کے سر پہ تاج مرد سے سورہ فاتحہ. یہ سازش, یہ گھران منصوبہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو دبانے کے خاطر, عظمت قرآن کو چھپانے کے خاطر طریقے, حالتیں, کیفیتیں وضع کی گئی, اس کی حرمت اور اس کی روحانی قوت کو پارا پارا کر دیا گیا, جو اس کا مقام تھا سورہ فاتحہ کا. ایک مرتبہ اتنا بڑا قاری قرآن جلیل القدر صحابی عبید بن کعب جو مسجد میں آتے تھے صحابہ کرام, انہیں کھڑا کر کر قرآن سنتے, قرآن کا علم لیتے. خیرکم من تعلم القرآن, کی صداقت دینے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ قرآن کے بقرہ کی آیت 185 کے مطابق, فرق کرنے والی قرآن کی عظمت ہے کہ وہ انسانوں میں فرق کر دیتی ہے. ہدل للناس بینات من الہدا والفرقان, حق راضی میں فرق کرنے والی کتاب کلام اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن واللہ, تو بہترین وہی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی بخاری کی روایت, جو قرآن خود پڑھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے. قرآن کا ذرا سا علم رکھنے والا, قرآن پر لکشائی کرنے والے کی اتنی بڑی اہمیت ہے, ایک گوری چمڑی کے دیر کنتل کی ایک رہبر سے بھی اس کا وجود بہت بھاری ہے. اگر اڑیسہ کیوں نہ چلاتا قرآن کی اگر تعلیم دیتا, بہت بڑا مقام. ایک دنیا کے زبردست سائنٹسٹ, ایک انجینئر اور ایک فلاسفر اور ایک رہبر سے بڑھ کر اس شخص کی اہمیت ہے جو کلام اللہ پر تھوڑی سی نظر رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف کی ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے, دوسروں کو سکھاتا. پوری دنیا کے انسانوں میں صرف دو انسان بڑے افضل ہے, نہ یہ کہا کہ خط گانٹھ رکھنے والے, نہ یہ بتایا کہ نصب کا ترہ رکھنے والے, نہ یہ سکھایا کہ گوری چمڑی رکھنے والے, نہ یہ بتایا کہ گورے چہرے رکھنے والے. بتایا جس کی زبان پر قرآن جاری ہے اگر وہ بدسورت بھی ہے تو قرآن کی دنیا کے خوبصورتوں پر حاوی ہے اگر وہ قرآن پڑھتا. اس لیے تو حضرت بلال کو اونچا درجہ دیا گیا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت بلال کو جب پہلے بلایا گیا تو ابو سفیان نے تانا مار کر کہا یہ حبش کا غلام آج بھی اتنا عزت والا کہ امیر المومنین عرب کے رئیسوں کو چھوڑ کر ابن عباس کو, ابو سفیان کو, اکرمہ بن ابی جہل کے اولاد کو اور دوسرے خاندانوں کے لوگوں کو چھوڑ کر غلاموں کو اندر بلایا ہے. حضرت عباس بن مطلب نے ابو سفیان کو اشارہ بتا کے فرمایا ابو سفیان خاموش ہو جاؤ, یہ رسول اللہ کا دور تو گزر گیا, حضرت عمر امیر المومنین ہے. آج اگر وہ عمار بن یاسر کو اندر بلا رہے ہیں, آج اگر بلال حبشی کو اندر بلا رہے ہیں, صہیب کو اندر بلا رہے ہیں, سلمان فارسی کو اندر بلا رہے ہیں, یہ چار غلاموں کو اندر بلا رہے ہیں تو جانے دو. اسامہ ابن زید زید ابن حارثہ کی اولاد کو بلا رہے ہیں تو جانے دو. تم تانا کیوں دے رہے ہو ابو سفیان؟ تو کہا اس لیے کہ ہم تو رئیس اور اعلیٰ قبیلے کے ہیں, ان غلاموں کو کیوں موقع دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا افسوس, جب تم نبی کو اعلیٰ نہیں سمجھے تھے تو انہوں نے اعلیٰ سمجھا تھا. جب تمہاری آنکھ کھلی نبی کو افضل دیکھنے کے لیے تو یہ اپنے درجے پہ بڑھ چکے تھے. نبی کے دور کا ادنا غلام آج کے دور کے بڑے رئیس پر حاوی ہے. توبہ کرو, اللہ کے در رجوع ہو جاؤ, ورنہ غلامان رسول کے بارے میں یہ غلامان رسول نہیں جو گالی دینا, سود کھانا, آرام کھانا, لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنا, لوگوں میں فساد ڈلوانا اور اپنے آپ کو کہنا غلامان رسول ہے. حضرت صہیب, حضرت سلمان, حضرت اسامہ, حضرت بلال, حضرت عمار, یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان رسول. فرمایا غلامان رسول کے بارے میں سوء ادبی کرنے پر ابو سفیان کا ایمان کہیں ڈگمگ نہ ہو جائے. دعا کر لیتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اللہ کیا تجھے درجہ مقام مرتبہ تھا قرآن کے ماننے والوں کا, قرآن پڑھ کر سنانے والوں کا, چاہے وہ ادنا کیوں نہ ہوتے تھے, جیسے کہ حق انہیں کو پہنچے. ایک مرتبہ یہ اتنا بڑا صحابی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے, آپ ان کے آگے کو شاگرد اور پیچھے کو شاگرد اور یہ چل رہے ہیں, ایک ریز آ رہا ہے. کوئی بری بات نہیں تھی, آج عالموں کے پیچھے بھی لوگ پھرتے ہیں, آج مرشدوں کے پیچھے بھی لوگ جاتے ہیں, کوئی معیوبہ نہیں ہے. اگر عمر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ اوبئی آگے ہے, کچھ لوگ آگے ہیں, زیادہ پیچھے ہے, فرمایا اوبئی رک جاؤ اپنے مقام پر. الوداع النہایا جل تیسری صفحہ 358 کی روایت, وہیں رک جاؤ. رک گئے, ہاتھ میں گھوڑا ہنٹر تھا. آئے اتنا بڑا اللہ کا بندہ جس کو اللہ کے رسول قرآن کا تھری بتا رہے, حضرت عمر کے کوڑے سے بچ نہیں سکا. دو دمرے پچھلیوں کے بارہ اور اس کر آ گئی. حضرت عمر نے فرمایا, ابھی نو میری کون سی خطا اور غلطی ہوئی کہ آپ مجھ پر دمرے استعمال فرمائے؟ وہ فرماتے, یہی خطا تم سے ہوئی, قرآن کا علم آسانی کے دینے کے بجائے غرور اور گھمنڈ کا ذرا بھی شائبہ میں تمہارے دل و ایمان پہ دیکھوں گا تو تمہیں سر یہ شخص ادا دے گا. کیا تم یہ چاہتے ہو بھائی کہ لوگ تمہاری جی جی کرتے ہوئے پیچھے پھرے اور قرآن کو خدمتوں میں حاصل کرے؟ نہیں, آج سے تم تنہا جاؤ گے اور تمہارے شاگرد اپنی جگہ پہ ہوں گے. رو لے کر جانا ہے تو اپنے کنبے کو لے کر در بدر ہو جاؤ, مدینہ کے رسول پہ ہجرت کر جاؤ. میں تمہارے خاندان کے لوگوں کو تمہارے پیچھے جانا برداشت کروں گا. اللہ کے آزاد بندے, رسول اللہ کی تباہ کرنے والے غلاموں کی طرح تمہارے پیچھے جانا برداشت نہیں کروں گا. اللہ اکبر, قرآن کے ماننے والوں کا کیا حساب تھا سورہ فاتحہ کا, بھرم جاننے والوں کا. آج سورہ فاتحہ نئی صورت ہوگی, جھگڑے کی علامت. فاتحہ نہیں دیتے مسلمان, نہیں فاتحہ نہیں پڑھتے, حالانکہ اتنا قدیم مسئلہ ہو گیا ہے مگر روزانہ جدید نظر آتا. ہر ایک آدمی پوچھتا ہے آخر فاتحہ ہے کیا چیز؟ فاتحہ کے معنی استطاعت کے ہیں, فاتحہ کے معنی بنیاد کے ہیں, فاتحہ کے معنی انقلاب کے ہیں. لوگوں نے فاتحہ کو فاتحہ کے درجے سے اتار دیا اور کہتے فاتحانہ درود کے لوگ ہیں. لیجئے فاتحانہ درود کا تو یہ نہیں, ان کو شیطان نے جھوٹے آنکھ دے دی, جھوٹا بھرم دے دیا. ان کو نہیں معلوم کہ مسلمان مومن میں فائد نماز دن میں پانچ نمازوں میں نفی و سنت میں کتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. آج تو میں یہ مسئلہ بھی آپ پر واضح کر دیا ہو, چاہے حنفی ہو, شافعی ہو یا حنبلی ہو, مالک ہو. زیادہ مجھے وقت نہیں ہے اس موضوع پہ بولنے کا. کئیوں کروڑوں عالمہ ہندوستان میں ہے, جاؤ عالموں سے پوچھو کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. زمین میں کھڑا ہو دوستو, بے شک سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہاں تک بخاری جن اول جب 558 کی روایت, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ تو پڑھنا بھی نہیں آتا لوگوں کو, نماز جنازے میں امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں. بلند آواز سے بڑا عجیب دکھ رہا ہوگا آپ کو سننے میں, نماز جنازے میں امام کچھ پڑھ لیتا ہے, آپ کچھ پڑھ لیتے ہیں. امام نے رکعت بانی اللہ اکبر, آپ خاموش ہو گئے. پھر رکعت بانی اللہ اکبر, آپ خاموش ہو گئے. پھر اللہ اکبر کہا, پھر اللہ اکبر کہا, سلام پھیر دیا, نماز جنازہ ختم ہو گئی. نہیں, نماز جنازہ اللہ کے رسول کی کیسی تھی؟ بخاری کے الفاظ ہے, بخاری کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کر ہٹتے تو صحابہ نے ہاتھ بڑھ کہا, آپ نے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ تو کہا, ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کے دفترتے ہوئے سنا ہے, اس لیے میں تم کو معلوم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. مؤذن مسجد آنے پر مسجد میں کیا اعلان کرتا ہے؟ صلاۃ جنازہ فرض کفایہ, یہی کرتا ہے نا. تو یہ کہتا ہے دعا جنازہ فرض کفایہ, صلاۃ جنازہ فرض کفایہ. صلاۃ کے معنی نماز کے, صلاۃ کے معنی برکت اور رحمت کے لیے آتے ہیں, مگر صلاۃ کے معنی نماز کے قرآن میں نہیں ہے. اس لیے اپنے باپ نے سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں پڑھ کر بتایا, اور ایک اثر, ایک قول اور ایک مقدس وجود سے صداقت بھی ملتی ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. اب رہی دوسری بات کہ اس کے نازل کرنے میں کیسا حساب کتاب رہا, قرآن سے جدا نازل کیا گیا. اس کو دو ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر الگ سطح سے نازل کیا ہے. قرآن کی 114 سورتوں میں ایک ایسی سورت ہے جس کو الگ فرشتے سے نازل کیا گیا, حضرت جبریل نے لائے. حضرت جبریل سورہ ناس سے لے کر سورہ بقرہ تک کے سورتیں لائے ہیں علیہ السلام. صرف کتنے 113 سورتیں جبریل علیہ السلام لائے ہیں, اور ایک سورت ایک الگ فرشتہ لایا ہے. اسپیشل یہ کام انجام دیا گیا, وہ فرشتہ دنیا میں پہلی مرتبہ آیا اور ایک ہی مرتبہ آیا اور ایک ہی صورت لے کر آیا. دوستو عزیزو, علی خان کی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے, 269 ورج الاول میں فضائل کے بعد میں نوٹ کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی مسند احمد مسند شافعی کا حوالہ ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورت تو الگ فرشتے دی گئی, اور ہم آپ کو بتاتے چلتے دو آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جو عرش کے قریب بلا کر دی گئی. آپ یاد رکھیے گئے دو آیتیں پورے قرآن میں, صرف دو آیتیں ایسی ہے جس کو عرش پر بلا کر سلام کر کے
دیا گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایک آئے. اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ دوسری سورہ بقرہ کی دو اختتامی آیات اسپیشل آسمان میں بلا کر دی گئی اور بقیہ پورا قرآن زمین پر نازل کیا گیا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں چاہے وہ تاج محل میں راجہ براق صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بازو ہے مسترد حدیث جو سورت کو اعلیٰ ذرائع سے عمدہ طریقے سے اور الگ فرشتے سے دلیل بھیجا گیا اس کی تحقیق پر آپ غور کر لیجئے. یہ کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتے کہ ہم کو معلوم نہیں, معلوم کر لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے بازو جبریل علیہ السلام بھی ہے, اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. صاحب تاج محل میراج البراء صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. آپ کی نگاہ کی نبوت اور نبوت کا نیاز فرشتوں کو سمجھ جاتا تھا. آپ نے حضرت جبریل کو کہا جبریل کیا بات, ایک عظیم حادثہ ہوا آسمان پر, ایک دم دھماکے کی آواز آئی. کہاں اللہ کے نبی, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اچانک ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے. حضرت جبریل انگشت برندہ ہے, اللہ ایک سے ہی کام نہیں لیتا, جس سے چاہے کام لیتا ہے. ہر ایک کے بننے والی کیفیت کو تھما دیتا ہے. کہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں کوئی غرہ پیدا نہ ہو کہ میں وہی لے جانے پر کاربند ہو, ان کے اس غرے کو لیول کرنے کے لیے الگ فرشتے سے نزول ہو رہا. جبریل علیہ السلام بیٹھے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تعجب ہے, آج تک جب سے دنیا بنی یہ جھوٹی غلط تہمت پتیارتی کی روایت ہے. اگر غلام فرید مقبول فرید یہ جھوٹے قوال ان کی کتی سے زبان کھینچی جائے گی, اگر یہ ظالم کہتے ہیں اور عزیز خان پاکستان کا قوال اگر یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا میری عمر کا تو مجھے حساب نہیں معلوم, البتہ عرش کے نیچے ایک تارا نظر آتا تھا جس کو میں ساتھ سال سال کو دیکھتا ہوں, 70,000 سال سے وہ تارا میں دیکھتے آ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا عجیب خان کے الفاظ ہے قوال کے, اے جبریل اگر وہ تارا تم دیکھو تو کیا پہچان سکو گے؟ جبریل نے دیکھا, اللہ کے رسول نے امامہ اٹھایا, ہٹاتے ہی وہ تارا پیشانی میں نظر آیا. اگر نعوذ باللہ من ذالک, ایسا تارا اگر تمہارے رسول کی پیشانی میں نظر آتا ہے تو برہما کی بھی پیشانی میں پوری کائنات نظر آتی ہے. کہاں سے کام حاصل کر دیا تم نے, کہاں سے کہاں جوڑ دیا رسول اللہ کو, تہمت گھڑنے والوں کے میدان میں لا لیا. حضرت جبریل نے تارا دیکھتے ہی کہا ہاں ہاں یہی تارا میں نے 70,000 برس سے دیکھا تھا, تو یہ ثابت کرنے کے لیے عجیب گھڑی ہوئی. ہاں جبریل ابھی تم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ. اے اللہ کے رسول یہ دروازہ آج تک نہیں کھلا آسمان کا, آج پہلی بار کھل رہا ہے, میں دیکھ کر حیران ہوں, نیا فرشتہ نازل ہو رہا ہے. فرشتہ آیا, السلام علیکم یا نبی اللہ. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ آپ کو نور عطا کر رہا, نور قرآن ہے رسول اللہ کی ذات نہیں. یہ جھوٹے مقررین اپنے تقریروں میں ایک الگ آیت لیتے ہیں جو کتاب النور قرآن کی آیت کو لے کر اللہ کے نبی پر لگا دیتے ہیں. ان کی ہر تقریر وہی آیت سے شروع ہوتی ہے جس میں کتاب اور نور کا تذکرہ ہے. نور اللہ کی رسول کی ذات نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نور, اور خود اللہ کی ذات نور ہے. نور علی نور سورہ نور کی آخری آیت میں موجود ہے. اللہ کی ذات نور, اس کا کلام نور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ کہتے ہیں کہ میں مومنوں کے وضو کے اعضاء کے چمکتے ہوئے حصوں کو دیکھ کر میدان محشر میں میری امتیوں کو پہچان لوں گا, چمکتے ہوئے اعضاء دیکھ کر. نور نہیں, وہ شہید ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے مصافحہ کیا, کہا یا نبی اللہ یہ نور آپ کو اللہ دے رہا ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ایک سورہ دیا گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں جبریل یہ سورہ, ہاں رسول اللہ یہ سورہ اللہ نے آپ کو دیا, اور آپ کو الگ عطا کیا گیا. اس سورے کے اعتبار اور عظمت خود حساب لگاتی ہے کہ جبریل کی موجودگی میں علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک الگ فرشتے سے یہ پیغام بھیجا, فرشتہ دیا پیغام اور واپس چلے گیا اور یہ کہتا ہوا واپس ہوا, دنیا بنی جب سے میں نے نہیں دیکھا تھا, پیغمبر کو بھی دیکھ لیا, جبریل کو بھی دیکھ لیا, دنیا کو بھی دیکھ لیا, اب واپس اس مقام پہ چلوں میں جہاں پر میں اللہ کے حضور میں ماتھا ٹکا دیتا اور اللہ سے میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں. آیا فرشتہ اور چلا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں یہ بنیاد القرآن اساس القرآن ہے. اللہ کی پناہ, لوگوں نے اس کو ریت رسموں میں جگہ جگہ پر دولے کے چہرے پر, قبر پر, نالوں پر, ندیوں پر, کنٹوں پر, قبرستانوں میں, کپڑے کے ڈھیروں میں, مردے کے سونے پر, مردے کے گھڑیال پر, مردے کے چٹے پر, مردے کی سینڈی کے منتے پر, ہر جگہ اس کو پڑھنے لگے. توبہ توبہ اللہ کی پناہ, ان کو اتنی بھی شرم و حیا باقی نہیں رہی. یہ قرآن کو کہاں پڑھنا چاہیے تھا, ملا کو بلا لیا, دو تین روپے کے ملا کو جیب میں پیسے ڈال دیے اور فاتحہ پڑھوا لی. بغیر فاتحہ کے کوئی قابل نہیں ہوتا. ہاں سورہ فاتحہ اپنی جناب کے اعتبار سے لاسانی ہے, مگر دوستو اور عزیزوں اس سورت کو لاسانی کو لایانی کر دیا, لوگوں نے بگاڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھرم بتاتے ہیں, اس کا مقام بتاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو پوری دنیا, ہر سیارہ, چاند, سورج, مریخ, زحل, مشتری, جتنے بھی افق پر تارے اور سیارے ہیں, زمین کے جتنے بھی طبقے ہیں, ان سب پر مولا رب العالمین رب ہے. تمام تعریف اس کے لیے کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کی غلط طریقے سے اور پھر غلامی کے مزاج میں, آج سارے آج بھی بہت سارے لوگوں کو جی حضوری اور غلامی کا مزاج ہے, نوابوں نے ڈال کر انہیں اپنی موت کا پیغام لے گئے, یہ بادشاہ, یہ نواب اور یہ چوکداروں نے ان کو غلامی کی عادت ڈال دی ہے, جی حضوری مسکرا کے بولنا, آٹا مل لینا, دھیرے دھیرے ملنا, دو ہاتھوں سے مسافہ کرنا, جھک کے سلامہ مارنا اور جھک جھک کے چلنا, پیچھے پیچھے ہٹنا, سہل سہل کے بات کرنا, غلامی کی چال ہے یہ. اللہ کو سخت ناپسند ہے. بندوں سے لجاجت نہ کی جائے, رب کے سامنے کیا جائے. جتنا ہو سکے اپنے الہ, اپنے معبود, اپنے خالق کے سامنے کیا جائے, انسانوں کے سامنے لجاجت نہیں. بات ایک ڈنکے کی چوٹ پر سچ اور عام کیا جائے. ہاں نرمی اور بوجھباری مومن کا وقار ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنانا چاہیے. اور نرمی اور بلند ساری سے کام لے. نرمی کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ جوتیاں ہاتھ پکڑ کے پھرے. نرمی کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضرت مسجد کے حوض سے وضو کر کے جا رہے ہیں. مسجد میں حوض کتنی دور پر ہے اور مسجد کا مسلح کتنی دور پر ہے, 20-30 فٹ کا فاصلہ ہے, مگر حضرت وضو کر کے اٹھے ہیں تو کوئی توال ڈال رہا ہے, کوئی ٹوپی رکھ رہا ہے, کوئی دستی رکھ رہا ہے اور کوئی کرتا اتار کر رکھ رہا ہے. یہ نظارہ شاید آپ دیکھ سکے, اب باقی یہ تو ہوں گا نہیں ہے تو جو لوگ دیکھ چکے ہیں, حسین علم کی ایک مسجد میں یہ نظارہ مل جائے گا آپ کو. جو چیز چاہے رکھ دینا, اس پہ پیر رکھنا اور چلے جانا. آغا خان بھی آیا تھا بیگم پہ شیر ہو یہ ایئرپورٹ کے اڈے پر, تو یہاں کے بہروں نے اپنے بچوں کو سلا دیا تھا بالوں پر کہ آغا خان کے پیر رکھ کے جائے. اسماعیلی کافر اور یہ اسماعیلی اور یہ شیعہ پکے کافر ہے. اخبار بولنے میں لوگ کہتے ہیں بہت سخت بیان کرتے ہیں, لولی دینے والوں کے تم نے آج تک کیا سیکھا دوستو؟ یہی کہ ساتھ بٹن کی شیروانی, برتنوں پہ فاتحہ, کھانے کے ہاتھ کی انتڑیاں بڑھا لی, چٹورے مزاج بنا لیے, پیٹ پیچھے چلتے رہے, نظرانے خود لیتے رہے, نظرانے دیتے رہے. اور صبح جلسے میں میرا جانے کا مقام ہوا, ہاتھ میں رانو گڑیال ہے, 200 روپے کا پاسپورٹ ہے, 600 روپے کا کرتا پاجامہ ہے, بال بڑے سجے ہوئے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, چادی کی انگوٹی ہے جس پر شاید ہیرا لگا ہوا ہو, ایک ہری چادر کا رومالیا پڑا ہوا ہے گلے میں اور کھڑے رہ کے حضرت نعت پڑھ رہے ہیں, تو لوگ جن کے پیر میں دو پتی کی چپل بھی برابر نہیں ہوں گی وہ لوگ آ کر جھٹ نعت پڑھ رہے ہیں شان مصطفیٰ میں. جو چاہے کرو, تم نے کبھی گھر میں اپنی ماں کے ہاتھ سے کاجل نہیں لگایا ہوگا, مگر خبر میں گئے تو برابر اونٹ کے دو چٹکیاں لگا لینا پیشانی کو. فاتحہ کا کیسا بگاڑ کر دیا, فاتحہ دے کے آئے بھائی, ہاں دے کے آئے, اب کاروبار پورے ہو جاتے. فاتحہ نہیں دیے یا پھر وہ فوراً مرغی سے, مطلب مرغی سے باہر نکالو, اس لیے کہ غیر فاتحہ کا آدمی نہیں ہے. توبہ توبہ, فاتحہ کو ایک معیار بنا لیا اور فاتحہ کو ایک زندگی کا نصب بنا لیا. ہاں یہ جزء ایمان تو تھا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالموں کا رب ہے، صرف اللہ کی تعریف. اللہ کے رسول سے حدیث ملتی ہے، اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرانا دے با تو زمین کی مٹی لے کر اس کے منہ پہ مارتا. کتنے صاف الفاظ ہے، سیاست کی روایت، زمین کی مٹی لو اور اس کے منہ پہ مار دو. اگر کوئی آدمی بغیر اطلاع دیا کہ گھر میں جاگتا ہے تو کیا آنکھ کھو ڈالو، حدیث کے الفاظ ہے، قاضی کے فرض ہے کہ آنکھ کھو ڈالے. مزہ سکنے والا مرد، غیروں کے گھروں میں جا کے پردہ ہٹا کے دیکھنے والے، ایک ساتھ بیان خانے میں بٹھا کے پانی لانے گئے تک پورے گھر کے کمرے کا سروے ہو جاتا، کون سی چیز کہاں ہے، کدھر ہے، کون سی کھڑکی کدھر ہے، یہ تو بد مزاجی کی علامت ہے. گھر میں اگر بھاگ رہا ہے تو خاضی شرعی پر حفاظت کے طور پر لازم ہے کہ وہ آنکھ پھوڑ ڈالے. غلط تعریف کر رہا ہے تو مٹی اٹھا کر منہ پہ مار دے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، ایک مومن دوسرے مومن کے نیک عمل کی تعریف کرتا ہے وہ کیسے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک مومن دوسرے مومن کے اگر اچھی عمل کی تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مومن کی زبان سے دوسرے مومن کو دنیا ہی میں بشارت دینا ہے کہ تیرا عمل اچھا ہے، اس لیے تیرا بھائی تیرے عمل کی تعریف کر رہا. آپ نماز کے پابند ہے، اللہ آپ کو خیر پر نوازے، اچھی چیز ہے، تعریف کر رہا ہے، برا نہیں ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کی گواہی دے رہا ہے اپنی زبان سے جو اللہ قبول کر لیتا ہے، یہ بڑائی، یہ تعریف جائز ہے. نازیبا تعریف حرام ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. رحم اللہ کے پاس ہے، بے انتہا رحم کرے. 100% رحم میں سے 1% رحمت دنیا میں نازل کی تو مویشی جانور اپنے بچوں کو قریب کر لیتے ہیں. اب ابورا رضی اللہ کا راوی ہے، سیاستہ میں بخاری کی روایت، اگر ننین و رحمتیں ڈال دے تو ایک دوسرے کو چھوڑ کر ہٹو گے نہیں، ننین و رحمتیں مومنوں کو قیامت کے دن ملیں گی. ننین و رحمتیں مسلمانوں کو اللہ قیامت کے دیں گا. ادنا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں دنیا میں مویشی جانور ایک دوسرے کے قریب ہو جا رہے ہیں. تو میں اس موضوع پہ اس لیے آپ کا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ موضوع آج فساد کے باعث بن گیا. صرف کے آگے مانے یہ تھے کہ قرآن کو ہم سمجھتے، قرآن کو اپناتے، یہ جتنے مروجہ طریقے ہیں یہ قرآن کے اصل سے ٹکراتے ہیں، قرآن اور سنت کے دعوے سے ہٹ جاتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں برتنوں پہ پڑھنا، قبروں پہ پڑھنا، سامانوں پہ پڑھنا، پھولوں پہ پڑھنا، کپڑوں پہ پڑھنا اور اشیاء پہ پڑھنا، مطلق اس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے. سمجھدار آدمی کو حقیقت سے سامنے آتی ہے تو وہ کچھ سمجھ کر اس علامت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. دوستو اور محسنوں، اس لیے ہم سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. رحمان الرحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ صفت اللہ کی ہے. اللہ اپنے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے. پھر فرمایا خالق ذو الجلال والاکرام نے، یہ بتایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ، قیامت کے دن کا مالک ہے. حدیث قدسی میں ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میری تعریف کرتا ہے، الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میری بڑائی بیان کرتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے تو میری شان کا قائل ہو جاتا ہے، میری ثنا بیان کرتا ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین، سورہ فاتحہ کی جان ہے یہ آیت، جو تین آیتیں اوپر تین آیتیں نیچے، بیچ میں فرق کرنے والی ایک آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تین آیتیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تین حصے، یہ امام بخاری پر رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہے، اور امام شافعی تو اسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر سورہ فاتحہ کو سات آیتیں مانتے، اس میں بسم اللہ کو بھی ایک آیت تسلیم کرتے ہیں. ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط سیدھا ہدایت کا راستہ بتا جو سیدھا ہو. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہم کو چلا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و احسان نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا مولا جو تیری لعنت تیرے غضب کے شکار ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں آمین یا رب العالمین، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. یہ ہے پورے سورہ فاتحہ کا مضبوط ترین ترجمہ. مالک یوم الدین پر توجہ دیجیے، قیامت کے دن کا مالک، کیسے دن کا مالک؟ جبکہ ہولناکی اور تباہی چاروں طرف سے ہوگی. تیس ستارے کے بیشتر صورتوں میں تحقیق کیجیے، ان شمس کو ورت و اندل مجون قدرت و اندل جبال سجیت و اندل عشاء رتلت و اندل عرش حشرت و اندل بہار اجرت علمت نفس ما احضرت قدمت و اخرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیتوں میں جب ہم الشمس کو ورت، ہم سورج کو لپیٹ کر برباد کر دے گی. وہ ادن نجوم کادرت، بڑے بڑے سیاروں کے بجیاں اکھاڑ کر پاس پاس کر دیں گے. وہ ادل جبال سجرت، پہاڑوں کو جھمکے ہوئے اون کی طرح اڑا کر نظروں کے سامنے تعجب میں ڈال دیں گے. وہ ادل اونش ہوشرت، اور مویشی جانور اپنے بچوں کو پیدا کر کے مادہ درد بھول جائے گی، اور بچہ کدھر پڑا ہوگا اور وہ کدھر بھاگ جائے گی. ہم ہوش اڑا دیں گے، تمہارے تو درکنار جنگلی جانوروں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے. وہ ادھر بہار فجرت، اور سمندروں کے ہاتھ توڑ دیں گے. یہ جو بند سمندر ہے، جو موجے مار مار کے کناروں پر تھم رہے ہیں، ہم ان کے باندھے توڑ دیں گے. یہ پوری دنیا میں گورام مچاتے ہوئے پھریں گے. اس سم سے اس سم، یہ پانی میں ڈوبتے تباہ ہوتے انسانوں کو ہم دیکھتے رہیں گے، حتیٰ کہ ہم نفس سے نفس کو جوڑ دیں گے. ایک ایک قبر سے 70,000 مردے برآمد ہوں گے، سب ننگے اٹھیں گے. وہ دن آج کس کا دن ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. پوری کائنات ادھر جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اے اللہ، تیرے پورے بندے ختم ہو چکے، چرند و پرند ختم ہو چکے، فرشتے ختم ہو چکے، صرف چار باقی ہے، پانچواں تو باقی ہے. سب ختم ہو چکے، پوری کائنات، انسان، جانور، حیوان، حشرات، چرند و پرند، فرشتے، چار اور تو باقی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اسرائیل، چار کون باقی ہے؟ مولا میں اسرائیل، رب میکائیل باقی ہے، اے خالق جبریل باقی ہے، اے سرپور اسرافیل باقی ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ، رزق کا نگران کا فرشتہ، وحی کا فرشتہ جبریل، روح قبض کرنے والا میں اسرائیل موجود ہوں. حکم ہوگا اسرائیل جاؤ، جبریل کی روح قبض کرو، میکائیل کی قبض کرو، اسرافیل کی قبض کرو. تین فرشتے کی روح قبض کر کے عرش کے نیچے ماتھا ٹیک کر جواب دیں گے، رب اعلیٰ اب صرف ایک اور ایک باقی ہے. حکم ہوگا ایک اور ایک کون؟ ایک تو مولا اور ایک میں. حکم ہوگا میں کسی کو اپنی ذات میں شریک نہیں کرتا. اسرائیل تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی روح قبض کرو. حضرت اسرائیل اپنی روح قبض کریں گے تو ہر طرف کو عام مر جائے گا. جو دنیا ختم ہو چکی ہے، تکبر میں آگ لگ جائے گی. وہ اللہ کا ذی القدر فرشتہ جو ہر جاندار کی روح پر معمور ہے، ختم ہو جائے گا. تو اللہ کہے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ جواب نہیں آئے گا. پھر پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ جواب نہیں آئے گا. پھر پوچھیں گے حق کون باقی ہے؟ تو جواب نہیں آئے گا. تو خود اپنے طرف سے اعلان کریں گے، الملک الیوم، آج کس کی حکمرانی ہے؟ کہیں سے بھی جواب نہیں آئے گا تو خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اس رب کی حکمرانی ہے جو اول سے تھا، باقی بھی ہے، باقی رہے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے. اللہ کی ذات افضل والا ہے، بغیر غیر شرکت کے مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، بتوں کی نہیں، مقاموں کی نہیں، حیثیتوں کی نہیں، شخصیتوں کی نہیں، پیر نہیں پڑتے، سر نہیں جھکاتے، اور تقدیر کو قربان نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری سے ہی مدد حاصل کرتے ہیں. پھر صراط الذین انعمت علیہم کی آیتوں میں اس کا اشارہ موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. بندہ دعا کر رہا ہے، اب تین آیتیں اللہ کی بڑھائی کی، تین آیتیں بندے کی دعا کی، بیچ کی آیت مشترک، آدھے بندے کی آدھی اللہ. حدیث قدسی میں الفاظ ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ میرا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میرے بندے کا، میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، وہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب مجھے صراط المستقیم کا راستہ بتا. انا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام اکرام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو تباہ شدہ اور معتوب شدہ لوگوں میں شامل مت فرما. آمین کہہ کر بندے کے لب ابھی رکتے ہی نہیں، ہم سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک اس کے حوالے کرتے ہیں. تم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تو ہم نے سیدھے راستے کے لیے یہ گائیڈ بک تمہارے حوالے کر رہے ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک. اب تم سمجھو اور عمل کرو، میں نے تم نے مانگا، میں نے تمہیں دیا. اب بتائیے یہ کھانوں پر، کھیروں پر، پوریوں پر، حلووں پر، بکروں پر، شہیدوں پر، گنڈوں پر، ٹوپیوں پر، قبرستانوں پر، مردوں پر، زندوں پر، اور تالابوں پر، کنٹوں پر، چادروں پر کس کا ثبوت ملتا ہے کہ فاتحہ پڑھے؟ فاتحہ کا تو موقف یہ تھا اور فاتحہ کا موقف ختم کر دیا گیا۔ عزیزوں اور دوستوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیا وہ قانونی حیثیت کے طور فرماتے ہیں، یا نماز میں پڑھو، ہاں میرے درس کے بعد لوگ پوچھیں گے یا نماز میں کیسے پڑھنا۔ اگر امام جلباز ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہ آ کر اٹھتا ہے، ایسا پڑھنا منع ہے، اپنے اماموں کو سمجھا دو الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کے رسول کی قرآت آپ کو سنا رہا ہوں، کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، نیم کا نون زیادہ کھینچتے تھے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آخر کے لفظ کو آپ انچا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہر آیت پر ایسے ایسے دھیرے دھیرے رکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا نہیں پڑھا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم کتاب نے جیسے پڑھا الحمدللہ رب العالمین اس انداز میں، پھر تھوڑا سا رکے، زیادہ نہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے آپ نے کھینچا آمین۔ اللہ کے رسول نے یوں پڑھا ہے، اپنے اماموں کو سمجھاؤ کہ یوں پڑھے، ایسے امام کے پیچھے جب آپ پڑھو گے تو آپ پیچھے برابر سورہ فاتحہ دہراؤ گے، فرض ہے، ورنہ نماز۔ اور کلام اللہ میں جو یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور بار بار قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ بھی آتی ہے کہ قاضی قدس جلال علیہ الکرام نے کلام اللہ میں سورہ آراف کی آیت 204 میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس قرآن کے موچی سے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمتیں کی جائیں۔ حضرات، یہ بات بہت ضروری اور سمجھنے کے قابل ہے کہ کلام اللہ میں سورہ فاتحہ کو جو اجازت فضیلت دی گئی اس کے بارے میں کچھ الگ موقع اور محل کا خیال کرتے ہوئے اس کی تعویل کر لینا جرم ہے، اس لیے کلام اللہ کی حیثیت میں نازل ہوا کیا دور تھا اس کے بارے میں یہ آیت کے شان نزول کے اعتبار پر علامہ شوکانی رحمتہ اللہ علیہ معتبر ترین ہے، نجم الاوتار میں جلد 283 پر، اور عبد الرحمان مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ جلد اول، اور صفحہ تحفۃ الاغازی کے 453 پر، اور شرح مسند احمد بن حنبل کے عالم الفتح ربانی میں جلد 3 صفحہ 200 پر کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو ذکر القرآن کے متعلق اول تو نماز کے متعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ آیت مکہ معظمہ میں اس وقت اتری تھی جب مشرکان مکہ قرآن عزیز کو سن کر شور مچایا کرتے تھے، لیکن اگر اسے نماز کے متعلق بھی تسلیم کر لیا جائے تو حضرت عبیدہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی وجہ سے سورہ فاتحہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ اور پھر حضرت یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ سدھی اور جوہری دونوں رکعتوں میں قرات کی جائے، یہ مسلم بات ہے، البتہ جوہری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں کا حکم ہر شخص کے لیے ہے، کا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت میں شامل ہو، امام ہو یا مقتدی، نماز جہری ہو یا سری۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ملتی ہے مستند اور معتبر ہے، اس کے حوالے کے مطابق اس بات کو تقویت ملانے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام دارقطنی اور امام بخاری، بخاری فی جزء الخراط رحمہم اللہ نے اسے بتایا ہے۔ یہ بات کی تقویت کے لیے حضرت حسن بصری، سعید ابن جبیر، میمون ابن مہران، اسحاق، امام شافعی اور امام بخاری اور دوسرے محدثین کا موقف یہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے رکعت تسبیحات پر قبول نہیں کی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رام محدثین اور محققین کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ کوئی شخص اپنی رکعت اس وقت تک کے شمار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امام کو قیام کی حالت میں پا کر سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر شخص کے لیے فرض ہے، کا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت سے، مقتدی ہو یا امام۔ اس بات کی صداقت کے لیے علامہ شوکانی نے نیت الاوتار جلد 2 صفحہ 184 پر اپنا موقف لے آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت قابل نوٹ ہے کہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ جو خلف الامام قرات کے قائل نہیں ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے قول کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مقدم نہیں سمجھا۔ اللہ کی بات کان کھول کر سمجھیے گا، اور جو لوگ نے سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کر کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹی اور فاش تہمت لگاتی. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا, یعنی جب میرا قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دو. کہا گیا کہ جب آپ کا قول, لوگوں نے پوچھا آپ کا قول حدیث کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں, امام محترم نے فرمایا میرے قول کو چھوڑ دو. پھر لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کا قول صحابہ کرام کے قول سے متصادم ہو جائے یعنی مخالف ہو, تو امام عالی مقام نے فرمایا اس وقت بھی میرے قول کو چھوڑ دو. یہ حوالہ عبد الجیس 53 پر موجود ہے. اور چونکہ قرآن فاتحہ قلب الامام کی احادیث بکثرت صحیح وارد ہوئی ہیں, لہذا آپ کی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اذا سأل حدیث وهو مذهبی کے مطابق, حضرت امام کا اصلی فتویٰ یہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے, اور ہمیشہ آپ کے پاس یہی فتویٰ ملتے رہا اور اسی کا اعتبار ہوگا. لہذا دوستو عزیزو, امام عبد الوہاب شہرانی میدان الکبریٰ میں جلد اول صفحہ 73-76 پر اس کو نقل کرتے ہیں, اور پھر غیاث الغمام حشر امام الکلام میں صفحہ 157 پر بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. مگر بڑے افسوس اور ولولے کی بات ہے کہ ہم سب کچھ دلائل رکھتے پر بھی آنکھ بند کر کے ان لوگوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں جو ہمیں دلائل سے کوئی بات نہیں سناتے نہ کوئی بتانا چاہتے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے, اعتبار بجرگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ عطا فرمایا. مگر اور یہ بات قابل قبول بھی ہونی چاہیے کہ غیاث الغمام حاشیہ امام الکلام میں صفحہ 157 پر اس کے مصنف پہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ قلب امام کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں. پہلا اور قدیم قول یہ ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ سنت. واضح رہے کہ امام محمد جو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے اپنی قدیم تصنیفات میں اسی پر قول کو داخل کیا ہے اور اسی کے نسخے اطراف عالم میں پھیل گئے ہیں. مگر دوسرا قول جو حقیقی اور بنیادی ہے کہ مقتدی کو احتیاطاً امام کے پیچھے پڑھ لینا چاہیے سورہ فاتحہ, یہ مستحسن بتایا گیا. البتہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے میں کوئی کراہت نہیں ہے, اس لیے پہلے قول کے بجائے دوسرے قول کو یعنی رجوع کے قول کو لیا جائے گا اور پہلے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے کہ ہماری جو پچھلی نمازیں ہو گئی جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہم نے ادا کی ہیں, کیا یہ اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں دوستو عزیزو, یہ بات قطعاً مت خیال کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نادانستگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ضرور معاف فرما دیتا ہے. اگر کسی کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب صحیح مسئلہ جبکہ معلوم ہو چکا ہے, حدیثوں سے بات آ چکی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح قول آ چکے ہیں, تو ہم پر لازم بنتا ہے کہ ہم آج کے بعد سے کبھی قطع نہ کریں اور اللہ پچھلے کو معاف فرمائے. ہمارے اب ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنا لازم کر لیں. اور یہ ہم ان لوگوں کے مطالبے بھی بات بول رہے ہیں جو اکثر ہم سے کہا کرتے ہیں. علامہ عینی امت القاری شرح بخاری میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک, امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد استاد امام حماد اور ابو حفص کبیر, ملا جیون اور شیخ عبدالرحیم حنفی, خواجہ نظام الدین, حضرت مخدوم جہاں گشت اور مرزا مگر جانے جانا, اور حضرت شیخ حسن عدنی اور مرزا حسن علی حنفی, اور محدث اعظم شاہ ولی اللہ ان کے والد عبدالرحیم شاہ, اور شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمن عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید, علامہ سندھی حنفی, علامہ عبدالحی حنفی, علامہ ابن حمام, علامہ امام ابن ربانی مجدد الفشانی, اور شاہ شمس الدین, علامہ انور شاہ کشمیری, علامہ رشید احمد گنگوہی, اور سید اللطائف پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ. یہ پورے تمام ائمہ محدثین محققین و بزرگان عزیز اور فقہائنا فاتحہ خلف امام کے قائل ہیں اور اس کو مستحسن سمجھتے ہیں. ہم بار بار لوگوں کے کہنے پر یہ بیان دے رہے ہیں, جن کو تحقیق کرنا ہے وہ اپنے دلائل اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے یہ رائے طلب کر لے.
مولا کی بارگاہ میں دعا ہے, التجا ہے, اے کرم فرما, مانگنے والوں کو عطا فرما, طلب کرنے والوں کو دے دے مولا, غلطیوں کو معاف فرما, عالم اسلام کی نگہبانی فرما, اہل ایمان کی جان و مال کی حفاظت فرما, ہر مسلمان کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما, ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یعنی تو موت دے دے, امن پیدا فرما دے, مسلمانوں کے وجود کی حفاظت فرما, نوجوانوں کی حفاظت فرما, بوڑھوں کی حفاظت فرما, عورتوں کی حفاظت فرما, بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس جو ٹمٹماتا ایمان ہے اس کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین.